بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي إيمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو اس جیسا اللہ سے تقوی کا حق ہے، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا، یعنی مرنا مت، جب تک کہ اسلام سے یہاں مراد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آیت تلاوت کی ہے بعض مواعظ کے شروع میں، اور اس پہ بیان فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ انتم مسلمون، شروع میں تو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں سے تو خطاب ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جان مت دینا تاکہ تم مسلمان نہ ہو، تو ایمان والا تو مسلمان ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اسلام کامل ہو، یہاں پہ مسلمون کی تفسیر ہے اسلام کامل. لیکن یہاں پہ جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جہاں بہت سے معنی، کلام پاک کی آیت ہے، بہت سے معنی نکلتے ہیں، علماء جانتے ہیں، ہمارا آپ کا اس سے بحث اتنی ہے نہیں کہ اس کے حقیقی معنی اور تفسیر کیا ہے. لیکن مرنا مت، اس پہ ہے اصل، مرنا مت، ولا تموتن، تم کو موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ اس کی تیاری نہ ہو جائے، یہی مقصد ہوا نا، تم مرنا مت، تم کو موت اس وقت تک نہ آئے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تمہاری تیاری پوری آخرت کی نہ ہو جائے. تو اس پہ عرض کرنا ہے، لیکن کلام پاک میں اس میں حکم ہے کہ تم موت کی تیاری کرو، اور موت کی تیاری ہے کیا؟ تو دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طرح سے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو موت کی تیاری کرو، جب یہ فرما دیا کہ دیکھو تم پہ موت نہ آئے حتیٰ کہ تم کامل مسلمان نہ ہو جاؤ، یعنی تیاری کرو، موت تو آئے گی. موت سے تو کوئی، پچھلی مرتبہ جو بیان ہوا تھا وہ ہمارے حضرت اخلاق احمد شمسی صاحب کی رحلت کی وجہ سے یہ آیت تلاوت کی گئی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو تو مرنا ہے. اور وہاں پہ چونکہ اس وقت ایسا صدمہ تھا اکثر لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، اس لیے وہ بیان کیا گیا تھا جس سے موت کی وحشت ختم ہو جائے، موت کی وحشت ختم ہو جائے. اور یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے، موت کی وحشت کو ختم کرنا ضروری ہے، موت سے مسلمان کو وحشت نہیں ہونی چاہیے. تو شوق وطن کتاب ہے، اس سے کچھ باتیں عرض کر دی تھی، کچھ حدیث شریف پڑھ کے سنا دی. پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ آئندہ مجلس میں یہ عرض کر دوں گا کہ آخر یہ موت تو آنی ہی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تیاری کیسے کی جائے، کیا تیاری کی جائے. مختصراً عرض کروں گا کیسے تیاری کی جائے. اب اس میں تیاریوں میں بھی کئی طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں موت کی. ایک تو گھر میں کوئی موت آ جائے تو اب جو زندہ ہے وہ کیا کرے، ایک یہ بھی ہے، یہ تو موت کی تیاری ہے، اپنی نہیں کسی اور کی موت، کوئی موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے. اس سے بھی بڑی غفلت ہے، آج کل پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی گھر میں موت ہو جائے تو کریں کیا. اب تو خیر اسپتال ہوگی سب، لیکن ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی شخص اب مرنے والا ہے تو آخر کرنا کیا چاہیے، تو اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا، کیونکہ اس میں عبرت بہت ہے. بھائی سے زیور میں دیا ہوا ہے، کسی کی موت گھر میں ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. اور دوسرے، خود اپنی موت کی تیاری، اور اپنی موت کی تیاری کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو مال اسباب وغیرہ ہے کو کس حالت میں رکھا جائے کہ مرنے کے بعد کا گناہ نہ آئے تو تمہارا وصیت نہیں ہے. تو اس کی تیاری کرنی ضروری ہے. اور ایک اس کی تیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, فرشتے آئیں گے, عذاب ثواب ہوگا, تو اس کے لیے تیار ہے. اصل تیاری تو وہی ہے. پہلے اس کے بارے میں عرض کر دوں, پھر آخر میں وہ عرض کر دوں گا کہ جب کسی کی موت ہو جائے گھر میں تو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ وہ مضمون جو بھائی زیور میں ہے کسی کی موت ہونے کا, وہ محض عبرت کے لیے ہمارے لیے ہے اس وقت. اس کو پڑھ کر ہمارا دل جو ہے متاثر ضرور ہوتا ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دو طرح کی تیاریاں ہمیں کرنی ہیں. پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ موت سے وحشت نہیں ہونی چاہیے, موت سے وحشت. ساتھ ہی ساتھ ایک مضمون ہے کہ زیادہ ہونا عمر کا, اس کی تمنا اگر کوئی کرے کہ عمر زیادہ ہو تاکہ میں عبادت میں لگا رہوں, اللہ کی فرما برداری کروں, یہ بھی غلط نہیں, یہ بھی غلط نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی دعا مانگے کہ اللہ لمبی زندگی عطا فرمائیے, صحت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ اور اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف درجات میں ترقی جو ہے وہ صرف اس دنیا میں ہوتی ہے. یہ بات سمجھ لیجیے, اعمال سے ترقی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ہی معیار ہے, صرف اعمال صالحہ, ایمان اور اعمال صالحہ. انہی دونوں چیزوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قریب سے قریب, قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ صرف دنیا میں میسر ہے. مرنے کے بعد کوئی شخص اعمال نہیں کرے. اگر اعمال کی بعض کو توفیق دی گئی ہے, جیسا بعض صاحب کشف حضرات کو معلوم ہوا کہ جیسے کہ کوئی شخص قبر میں شریف میں قبر کے اندر وہ بزرگ کلام پاک پڑھ رہے ہیں, وہ لذت کے لیے ہوتا ہے, اور اسے اس کے درجات میں ترقی نہیں ہوتی. کیونکہ اب تو علم الغیب ہو گیا, اب تو ختم ہو گیا معاملہ. اب جو عبادت وہ کر رہا ہے اب اس کا کوئی شمار نہیں. ہاں لذت کے لیے بعض لوگوں نے تمنائیں کی ہیں کہ میں اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہوں, ان کے لیے کر دیا گیا ایسا, اور بعض لوگوں کو کشفن معلوم ہو گیا, لیکن اس سے ان کے درجات میں ترقی نہیں ہوگی. درجات میں جو بھی ترقی ہماری آپ کی ہونی ہے وہ یہاں ہوگی. ہاں ایصال ثواب سے فائدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایصال ثواب بھی کسی زندہ کا عمل ہے, تو زندہ کے عمل سے فائدہ اس کو بھی پہنچ جائے گا, مردے کو, یہ تو ہوتا ہے, تو ثابت ہے. لیکن اصل جو ہے وہ تو ہمارے اعمال ہیں. تو اس نیت سے کوئی اگر کہے کہ بھائی ہماری عمر زیادہ ہو جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں, بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے, چنانچہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ سب لوگوں میں بہتر کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو, آپ نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور نیک عمل کرے. پھر اس نے کہا کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور برا کام کرے. تو دیکھیے یہی عمر, یہی زندگی, ایک وقت میں انسان کے لیے اچھا ہے اگر اعمال صالحہ اختیار کرے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کی عمر سب سے زیادہ ہو اور نیک عمل کرے. کی عمر کی زیادتی نیک عمل کے ساتھ تو مطلوب ہوئی. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قبیلہ قضاعہ کے دو آدمی مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کو گئے, ایک ان میں سے شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال زندہ رہا. جب اس نے بھی انتقال کیا تو طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت آراستہ ہے اور پچھلا آدمی جو ایک سال بعد جس کا انتقال ہوا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا, حالانکہ وہ شہید نہیں ہوا تھا. طلحہ کہتے ہیں مجھ کو تعجب ہوا, صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا سبب پوچھا کہ شہید سے پہلے جنت میں وہ کیوں داخل ہوا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس کے شہید ہونے کے بعد اس نے ایک مہینہ روزہ رمضان کا رکھا اور سال بھر میں 6000 رکعت فرض نماز فرض پڑھی اور اسی قدر نفل نماز پڑھی ہے, کہ اس کے درجات اس سے بھی زیادہ بلند ہو گئے جو شہید. اس سے عمر کی زیادتی کی خواہش غلط نہیں ہے اگر اعمال صالحہ کی نیت سے ہو. روایت ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے افضل کوئی نہیں جس نے بڑی عمر پائی اور تمام عمر سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر میں گزار. یہ ہے گناہ نہ کرو اور اللہ کی یاد میں لگے رہو تو یہی عمر نعمت ہے. اس عمر کی قدر کرنی چاہیے. روایت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ مومن کی زندگی کا ہر دن غنیمت ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے. روایت ہے ابراہیم بن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ جب مومن مر جاتا ہے اور جنت میں اپنا مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ مجھ کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھوں. دیکھیں کیسی فضیلت ہے, یعنی جو اعمال ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جو قصد اختیار سے ہو. روایت ہے ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں موت کی تمنا کرتا تھا. ایک بار میں دمشق گیا اور مسجد میں نماز پڑھ کر میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی اور میری ہڈی سست ہو گئی, اب مجھ کو اٹھا لے. اتفاقاً میں نے ایک جوان نہایت خوبصورت کو دیکھا جو سبز لباس پہنے تھا. اس نے کہا تم ایسی دعا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کیسی دعا کروں؟ کہا اس طرح کہو یا اللہ مجھ کو نیک عمل کی توفیق دے اور میری عمر زیادہ کر. میں نے ان سے پوچھا تم کون شخص ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اس نے کہا میرا نام رتائین ہے, میں مومنوں کے دل سے غم و رنج دور کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ جوان تھا. اس لیے عمر کی تمنا اس نیت سے کہ میرے درجات اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ سے زیادہ ہو جائیں, میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤں. باقی بہت سارے احادیث شریف پچھلی مرتبہ بھی سنائی کہ بہت سے بزرگوں نے موت کی تمنا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ سے اوپر اشتیاق تو ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس کی تمنا کرے تو بہرحال ہمیں تو زندہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں موت کی تیاری کرنی ہو. وہ تو آئے گی, چاہے آپ کی عمر لمبی ہو چاہے آپ کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو, وہ تیاری تو ہوگی, موت کی تیاری تو کرنی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ حدیث شریف سنا دیتا ہوں پہلے, پھر بتاتا ہوں کہ کیا کیا کرنا ہمیں ہے آپ کو. روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور نیک عمل سے موت کے بعد کا سامان درست رکھے, یہ لوگ عقل مند ہیں. اور فرمایا ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو احکام شریعہ کا مطیع بنا لے اور جو اپنے نفس سے حساب لے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آوے, اور نادان وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی آرزو کرے. یہ نادان نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا, یہ تو بالکل غلط ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل پرہیزگاری موت کی یاد ہے اور افضل عبادت آخرت کی فکر ہے, اور جس کو موت کی یاد نے عقلاً غمگین کیا پھر اس کی اصلاح وہ اعمال صالحہ سے کر لے حتیٰ کہ وہ گرانی اپنی جاتی رہی وہ تبھی گرانی باقی رہے, تو وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تیاری میں لگے رہنا ہے. دیکھیں مال کی کثرت جو ہے یہ پھر دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت کا سبب بنتی ہے. تو مال کے بارے میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ مال کو اٹھا کر پھینک دیا جائے, مال بھی ایک نعمت ہے, اور بعض احادیث شریف میں آیا ہے کہ مال جو ہے اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. مال کو خرچ کرنے میں بھی ہمارے بزرگوں نے حدود بتائی, مال کو لے کے بیٹھے رہے اور ایک پیسہ بھی نہ نکالے, تنخواہ آتے ہی نکالیں. یہاں تنخواہ ملی یا آمدنی ہوئی اور اسی وقت 10% کم سے کم تو الگ کر دیں. اگر زیادہ اخراجات ہیں اور بچتا ہی نہیں ہے تو 5%, کسی کا بالکل نہیں بچتا, ایسے بھی لوگ ہیں کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے کہ وہ ان کا کچھ بھی کسی قسم کی بچت نہیں ہوتی. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ریال اگر سعودی عرب میں تو ایک ریال روزانہ نکال دو, شامل تو ہو جاؤ تم ان میں تو شامل ہو جاؤ جو کچھ نہ کچھ خراب ہوتا ہے, ایک ریال تو نکال ہی لیتا ہے آدمی کسی نہ کسی. تو موت کی یاد دیکھیں, موت کی یاد میں لگا رہے, مال ایسا جمع نہ کرے جس سے غفلت ہو جائے, سب کا خیرات کرتا رہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے گا وہ کسی پر حسد نہ کرے گا اور خوشی بھی کم منائے گا, تو حسد کی بیماری دور جاتی ہے موت کی یاد سے. موت کی یاد جو ہے موت کی سب سے بڑی تیاری ہے. اور حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ موت سے قبل موت کے لیے تیار ہو، تیاری تو ہے ضروری. اور حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کی وجہ سے تم کو موت کا آنا پسند نہیں ہو اسے فوراً چھوڑ دو، اس کے پہلے موت آ جائے، ایسی چیزیں کیوں کرو؟ ایسا کوئی شغل اختیار کر لینا جس کی وجہ سے موت سے کراہت آنے لگے، اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو لمبی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ کی تمنا بھی ہے تو دل میں یہ رکھے کہ اگر موت ابھی آ گئی تو میں تو چلنے کو تیار ہوں. یہ تو دل میں رکھنا چاہیے، ملک الموت اگر آ جائے میں تیار ہوں، میں تیار، یہ سنبھالیں گے جو ورثہ ہوں گے یہ بھگتتے ہیں. میں رکاوٹ نہیں، میں تو ملک الموت کو خوش آمدید کہوں گا، آئیے مرحبا، میں تو خود ہی چلنے کو تیار ہوں. یہ جذبہ تو ہونا چاہیے، یہ جذبہ تو ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی موت لمبی عمر کی تمنا کرے وہ بھی ضروری ہے. دیکھیے دونوں چیزیں مل جائیں گی، کہ لمبی عمر کی بھی تمنا ہے کہ اعمال صالحہ کرتا رہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دل میں ہے کہ اگر اس وقت ملک الموت آ جائے تو میں تو تیار ہوں، چلیے آپ کے تو انتظار میں بیٹھا ہوں، اس دنیا سے نجات ملے میں اپنے رب کی طرف سے. یہ حال ہوگا، اس کی تیاری ہے. موت کی یاد کے بہت فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو اس وقت بتانا ہے وہ یہ ہے کہ موت کی تیاری کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو. یعنی موت کی تیاری کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو. اور دیکھیں موت کو کوئی 20 بار غالباً آیا حدیث شریف میں، یاد کر لے تو اس کو شہیدوں کا شہید کا درجہ مل جاتا ہے. اب یہ کیسے کیا جائے؟ تو ہمارے حضرت عجیب تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب شیخ کامل تھے. ویسے یہ حضرت کی تجویز نہیں تھی، لیکن میرے لیے تو حضرت کی تجویز ہوئی، لیکن حضرت نے مجھے بتایا. تبلیغ دین ایک کتاب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، جو ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں کروایا انہوں نے. اس کتاب کو بہت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کو فرماتے تھے. اس کتاب میں وضو کا بیان ہے شروع میں، اور وضو کے بیان میں یہ ہے کہ جب ہاتھ دھو مثلاً تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھ کو میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیجیے گا اور پیچھے سے نہ آئے. اس طرح سے جب پیر دھو تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ ثابت قدم رکھیے گا. تو یہ سب موت کی یاد ہے. اب یہ حدیث شریف ضعیف ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کہا کریں، ہم تو موت کی یاد کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو موت کی یاد کے لیے کر رہے ہیں. اور جب امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر تو یہ یاد کرنے سے حضرت فرماتے تھے کہ کتنے وضو میں وہ دن بھر جو وضو کریں گے تو وہ شہادت کا درجہ مل جائے گا، کیونکہ 20 بار سے کہیں زیادہ بار موت کی یاد ہو جائے گی. تو موت کی یاد کے جو طریقے ہیں ان میں ہمارے حضرت ڈاکٹر حضرت صاحب نے ایسا طریقہ بتایا. پھر میں نے جب اس کی مشق کی تو وہ تبدیل دین میں دیا ہوا ہے، جب اس کی مشق کی، مشق کرنے کے بعد حضرت کو بتایا کہ حضرت اس کی مشق ہو گئی، اب وضو میں یہ ہو گیا ہے، عادت ہو گئی کہ ہر عضو کو دھوتے وقت وہ دعا جو تبلیغ دین میں دی ہوئی ہے موت کی یاد کے سلسلے میں وہ پڑھ لیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ معنی کا خیال رکھ کے پڑھا کرو، معنی کا یعنی صرف زبانی نہیں، زبانی سے سنیے، معنی کا خیال رکھ لیا کرو تاکہ موت کی یاد رہے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی جناب. دوسری چیز ایک اور ہے جو بہت ضروری ہے موت کی وہ تیاری کے لیے، اور اس کو ہم لوگ بہت بھول جاتے ہیں، بلکہ کوئی یاد بھی نہیں دلاتا. اب اس کے بارے میں یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا یہ موت کی تیاری میں شامل ہے. موت کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت مشکل وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہی کام آتی ہے. اور ایسے بھی حدیث قدسی ہے، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کر دیتا ہوں. تو دیکھیے چاہے لاکھ گنہگار شخص کوئی ہو، موت کی تیاری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے. اور گناہ کی تدبیر ابھی بتاتا ہوں. روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ موت کی حالت میں تھا. آپ نے اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا اللہ سے امید رکھتا ہوں اور مواخذے سے ڈرتا ہوں، اس کا مضمون ہے. بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی حالت میں جس میں یہ دو باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پوری کر دے گا اور خوف سے امان دے دے گا. تو خوف تو ہے ہمیں، کوئی مسلمان شاید ہی ایسا ہو جو مرنے سے وہ ڈرتا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پتا نہیں کیا معاملہ ہوگا. تو یہ تو ہم لوگوں میں ہے الحمدللہ، خوف تو ہے، اس کا طریقہ مگر یہ نہیں کہ صرف خوف کو رکھ کے پالا جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے توبہ کرے تمام کو. خوف کا جو میں حضرت کو لکھتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ جو خوف ہے بس اتنا مطلوب ہے کہ گناہ نہ ہو، یہ خوف ہے. اگر خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان گناہ سے بھاگ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو یہ خوف کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں رکھیں گے، بس اتنا ہی خوف مطلوب ہے. باقی دل میں ہم خوف رکھے ہوئے اور گناہ سے نہیں بچتے، ٹیلی ویژن سے نہیں بچتے، حرام کاموں سے نہیں بچتے، نام و نمود اور نمایاں سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، اپنے نامحرموں کو دیکھتے ہیں، خوف ان تمام چیزوں سے روکتے ہیں. خوف وہ چیز ہے جو ان گناہوں سے روکنے والا، وہ خوف معتبر ہے، وہ خوف معتبر ہے، اور وہی خوف ضروری ہے گناہوں سے بچ جائے. اگر آدمی کو لاکھ خوف سے روئے اور گرگلائے، روئے زرد ہو جائے چہرہ، لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑتا، تو یہ خوف صرف طبعی سی چیز ہے. ایسا خوف تو بعض کافر کو بھی ہوتا موت سے، یہ تو خوف معتبر نہیں ہے. بہرحال لیکن خوف تو ہے کسی نہ کسی درجے میں. کون ہے مسلمان جو موت سے نہیں ڈرتا؟ موت سے وہ واضح. لیکن امید بعض اوقات بالکل نہیں ہوتی، اور یہ سبب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے امید ختم ہو جاتی ہے. بس اگر یہ خدا نخواستہ بات ہو گئی ہے کہ امید ختم ہو گئی اللہ کی ذات سے، تو پھر وہ شخص ہزار گناہوں میں پڑ جائے گا. امید تو ختم ہونی نہیں چاہیے. ایک روایت ہے ابو غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ میں ملک شام میں تھا، ایک شخص قبیلہ قیس کا ان کے پاس آیا. اس کا ایک بھتیجا نہایت مخالف تھا، یہ اس کو سمجھاتا اور نصیحت کرتا اور مارتا تھا، مگر وہ سنتا نہ تھا. اتفاقاً وہ جوان بیمار ہو کر مرنے کے قریب ہو گیا. تب چچا کے بلانے کو آدمی بھیجا، اس نے ملنے سے انکار کیا. آخرکار میں گیا اور اس کے چچا کو ہمراہ لے کر اس کے پاس پہنچا. چچا نے اس کو سخت سست کہنا شروع کیا کہ اے دشمن خدا کے، کیا تو نے فلاں فلاں بےہودہ کام نہیں کیا؟ تو اس شخص نے اس نے جواب دیا کہ اے چچا، تھا تو گنہگار، اے چچا اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو میری ماں کے حوالے کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گی؟ تب موت کا وقت، کہا تجھے جنت مل جائے گی، ماں سے جنت مل جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ اس موت کے وقت کہہ دے کہ اچھا جا تجھے تیری ماں کے حوالے، اور ماں کو اختیار دیتے ہیں، تو ماں کیا کرے گی؟ ماں تو سیدھا جنت میں پہنچا دے گی. ماں کا دل ایسا ہے، چاہے باپ تو سب کچھ کہہ دے گا، باپ شاید اس وقت بھی چپتے لگا دے، لیکن ماں تو سیدھا جنت میں لے کے جائے گی. ماں کو اس سے غرض نہیں ہوتی، ماں تو بس ایسی ایک رحمت کی چیز ہے، اٹھا کے اسی سے جنت میں لے جائے گی. تو اس جوان نے کہا قسم خدا کی، اللہ تعالیٰ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان. یہ ہے امید. اتنے عرصے میں جوان نے انتقال کر لیا، ہو گیا اس کا. اس کے چچا نے جب اس کو قبر میں اتارا اور جب لحد کے تختے درست کیے، اتفاقاً ایک عید گر پڑی، بند کر دیا، لحد ہوتی بند کر دیا، بند کرنے کے بعد اتفاقاً اسے عید گر پڑی. وہ تو بند کرنے کے بعد تو میت گئی، تو قبر بن گئی، اس کی حساب کتاب شروع ہو گیا. تو عید گر پڑی، چچا نے دیکھا عید کی، جب خود اندر قبر نظر آئی تو فوراً پیچھے اٹھ ہٹ گیا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تمام قبر نور سے بھر گئی، جہاں تک نظر جاتی ہے نور کا میدان نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید مسلمان کو رکھنا ضروری ہے. موت کے وقت ایک بہت بڑی کام کی چیز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، تو خاتمہ اچھا ہوتا ہے. اس کے لیے اعمال اچھے ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھے. حسن نظر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے. بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جاوے. حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اسے پسند کرتے تھے کہ بندے کو موت کے وقت اس کے اچھے اعمال یاد دلائیں اور اسی کی تلقین کریں، یہاں تک کہ اس کو اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن ہو جائے. حسن ظن ہو جائے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ہمارے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کوئی عزیز تھے، جاننے والے تھے، وہ انتقال ہونے والا تھا ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی، اسپتال میں تھے، تو تو انتقال کے بعد حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے ان کے پاس. تو حضرت جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ وقت ہے ایسا موت کا وقت. فرمایا انہوں نے کہا حضرت کو کہ حضرت مجھے میرے سارے گناہ یاد آ رہے ہیں, مجھے میرے سارے گناہ یاد آ رہے ہیں, یہ شیطان کی چال. تو حضرت نے فوراً حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ان کے قلب کے اوپر ہاتھ دیا اور کہا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے, سارے گناہ معاف ہو چکے. بس ان کو سکون ہو گیا, آنکھوں میں چمک آ گئی اور روح پر بات. اس لیے امید اچھی قائم رکھو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے سے کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ گناہ نہیں کرتا. جس بندے کو اللہ سے اچھی امید ہوگی وہ نامحرموں کو نہیں دیکھے گا, وہ نماز نہیں چھوڑے, وہ اس طرح کی خرافات میں نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کا نتیجہ یہ کی ہوتا ہے, ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ مرنے کے بعد اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاملہ اس کے ساتھ ایسی کر دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت ملومت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بدون اعمال صالحہ کے مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن زن نہیں ہو سکتا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کسی کو بدعمالی کے ساتھ عطا کر دیں اللہ کی رحمت ہے, لیکن قانون یہی ہے کہ جو بندہ اعمال صالحہ میں زندگی بھر لگا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ سے حسن زن ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا کام بن جائے گا. تو یہ تو ایک تیاری آپ کو بتا دی کہ ایک تو تیاری یہ ہے کہ وہ کام کرو اور ایسی باتیں کرو جس سے اللہ تعالیٰ سے حسن زن پیدا ہو. ایسا نہ کرو, ایسے اعمال نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی پیدا ہو جائے. ایک صاحب تھے, ان کو فکر ہو گئی تھی اخلاق کی موت کے بعد میرا کیا ہوگا, اور پرانے گناہ لڑکپن کے اور اس کے سب یاد آنے لگے, سوئے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی زیارت, اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی. اٹھے تو بالکل تسلی ہوئی ہوئی تھی. فکر جس کو لگ جاتی ہے اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے. ہم آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مرنے کی تیاری کے سلسلے میں اپنی یہ سب چیزیں تو کریں. موت کی یاد ایک چیز بتا دی, اس کو ہر وقت ساتھ رکھیں. موت کی یاد رہے گی تو موت کی تیاری ہو, موت کی یاد خود تیاری, اور اللہ تعالیٰ سے حسن زن, دو چیزیں ہو گئیں. ایک یہ کہ مال کے ساتھ دل مت لگاؤ, کچھ نہ کچھ خیرات صدقہ کرتے رہو. اور تیسری بات ایک یہ ہے کہ اپنی وصیت تیار کر لیں. ہر شخص کو اپنی وصیت تیار رکھنی چاہیے, اور وصیت میں سب سے پہلے اپنے حقوق غیر مالیہ کے بارے میں معافی مانگ لو. اور دیکھیں جتنی غیبت مسنون کی ہے, اب یہ توبہ ہے, اصل میں تو توبہ ہے, اور توبہ کر لو وصیت کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ہو جائے. توبہ کرنے میں تو صاحب ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اول قدم موت کی تیاری کا توبۃ النصوح, دل سے توبہ کر لو. اب اس میں ایک چیز کی ضرورت پڑے گی, ابھی عرض کرتا ہوں کہ توبہ جب کرو تو اب کسی کا حقوق فوت ہوئے ہیں, مالی حقوق تو لکھو اور نوٹ کر کے وصیت میں لکھ ڈالو کہ میرا فلاں شخص میں فلاں شخص کے میرے اتنے پیسے میرے اوپر ہو آتے ہیں, اور خود ادا کرنے کی کوشش کرو, اور ادا نہ کر سکو تو وصیت کر جاؤ کہ میرے مال میں سے ادا کیا جائے. اور جو حقوق غیر مالیہ ہیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی وصیت لکھی اس میں حقوق غیر مالیہ سب سے پہلے, مثلا غیبت کسی کو کر دی, کسی کو ڈانٹ دیا, کسی. اب ہم لوگوں کی ذات سے تو دیکھیے بیوی کو, بچوں کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, سب کو تکلیف پہنچتی ہے, اور پیچھے میں اور سامنے ہر طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو وصیت میں یہ ضرور لکھ دیا جائے, حکیم الامت نے جیسے لکھا ہے کہ میری ذات سے میرے جاننے والوں کو, رشتہ داروں کو فلاں فلاں تکالیف پہنچی ہیں, اور حقوق پامال ہوئے ہیں, میں نے حقوق ان کے مارے ہیں, تو میں للہ مجھے معاف کر دیں. اس جملے میں اگر نہ لگاؤ, اگر لگا دیا تو پھر معافی حقوق کی نہیں ہوتی. یاد رکھو مثلا کسی کی غیبت کر دی تو اس سے یوں نہ کہو کہ بھائی اگر میں نے آپ کی غیبت کی ہو تو معاف کر دیجیے, پھر آپ کی معافی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ نے جب اگر لگا دیا تو معافی کس بات کی. یہ دیکھیے مسئلہ یہ اس میں آیا ہے, تربیت السالک میں لکھا ہوا ہے. طریقہ یہ ہے کہ یوں کہو کہ میں نے آپ کے کچھ حقوق پامال کیے ہیں, للہ معاف کر لیں, تب ہوگی معافی. شرن معافی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اقرار کریں تو میں نے معافی مانگی. تو وہ وصیت میں بھی لکھ دیں کہ میں اپنے تمام جاننے والوں سے عرض کرتا ہوں کہ ان کے حقوق میں نے ان کے حقوق پامال کیے ہیں, للہ مجھے معاف کر دیں, اور تمام گناہوں سے توبہ کر دیں. مالی حقوق کسی کے ہیں لکھ لو وصیت نامے میں, اور ادا کرنا شروع کرو, جیسے جیسے ادا ہوتے جائیں کاٹتے چلے جاؤ. پھر ہمارا جو مال اپنا ہے, بینک میں جمع ہے, کسی کو دیا ہوا ہے, جہاں جہاں رکھا ہوا ہے, اس مال کی فہرست بنا لو کہ میرے پاس یہ ہے مال فلاں جگہ کے اوپر ہے. کسی کو قرض دیا ہے تو یہ لکھ دو میں نے اتنا قرض دیا, تاکہ ورثہ محروم نہ ہو جائے, ورنہ پھر تمہیں گناہ ہوگا. مال جو ہے نا کسی کو دے دیا, قرض دیا, اور اب وہ واپس نہیں کیا یا آپ کو اطلاع ہی نہیں ہوئی تو ورثہ کا حق مارا گیا, وہ بھی حقوق کا معاملہ ہے. ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہیں, ایک تہائی مال کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ میری فلاں کو دی جائے. مثلا بہن کا حصہ نہیں ہوتا, اگر جس کے لڑکا ہے اس کی بہن کا حصہ نہیں ہوتا تو ایک تہائی مال میں کوئی غریب بہن کسی کو اس کو ایک تہائی مال میں سے کچھ صدقہ خیرات کسی مسجد میں دے سکتے ہیں, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے ایک تہائی مال سے. اس کی یہ وصیت کی باتیں کر لیں. اب دیکھیں توبہ ہے اصل چیز, تو توبہ کر لی, یا اللہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا, یہ موت کی سب سے بڑی تیاری ہے. جس وقت آپ نے توبہ کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا, چنانچہ اس کے تمام آثار گناہ کے مٹا دیے جاتے ہیں. لیکن گناہ سے توبہ جو ہو گئی اس پر قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی دوسرے تعلق ضروری ہے. توبہ تو نسو جس کو ہوگی وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لے گا جا کر کہ بھائی یہ تو ہو گیا, میں نے توبہ کر لی, لیکن کل کو پھر آج تو غیبت سے توبہ کی ہے, لیکن کل پھر ہو جائے گی. اس کو پتا ہے, تجربہ ہے انسان کا, نہ محرم کو دیکھتا تھا توبہ کر لی, لیکن کوئی عورت سامنے آئے گی تو پھر آنکھ اٹھ جائے گی, کیا کریں؟ اس کا تو علاج کرانا پڑے گا. اس کے علاج کو بھی شروع کر دو, کیونکہ اگر تم نے علاج شروع نہیں کیا اپنی ان عادتوں کا جو تمہاری گناہ کی عادتیں ہیں تو تمہاری توبہ کیسی ہوئی؟ توبہ بھی فوراً ٹوٹ جائے گی, کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ پھر بار بار گناہ کرو گے تو گناہ کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایمان ضعیف ہو جاتا ہے. یہ ایک موت کی تیاری میں سب سے بڑی چیز توبہ ہے. اس کے لیے کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور ایمان کو بھی سمجھ لیا جائے. ایمان کے بارے میں شیطان جو ہے وساوس بہت ڈالتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اپنے قصد و اختیار سے یوں سوچنا کہ میں اللہ کو ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہوں, یہ قصدن سوچنا یہی ایمان ہے, اور اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب چاہ آپ قصد سے وساوس کی پرواہ مت کیجیے, وساوس سے کبھی ایمان کو کچھ فرق نہیں پڑتا, بلکہ وساوس جو ہے وہ تو ایمان کی نشانی ہے. وساوس سے بھی کوئی فکر نہ کریں. قصدن کیا سوچتے ہیں؟ قصدن تو یہی سوچتے ہیں جو ہے سچ ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیشہ سچ سمجھے. گناہ کا علاج ضرور کرائیے. گناہ کا علاج نہیں ہوتا سمجھتا کہ آپ صادق نہیں ہیں. ایک بار توبہ کی, آخر ان گناہوں کو چھڑانا بھی تو ہے, اور وہ باتیں ترک بھی تو کرنی ہے. اور ایک ہے بعض حدیث شریف میں بہت سی معمولی سی چھوٹی چھوٹی باتیں دی ہوئی ہیں جس سے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. مثلا اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, سات بار مغرب اور سات بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ دیں. تو مغرب کے بعد پڑھنے والا اگر رات میں کسی وقت انتقال ہوا تو وہ اس کو آگ نہیں چھوتی. اور اس طرح سے فجر میں جس نے اللہم اجرنی من النار سات بار پڑھ لیا, اس طرح کی اور بھی دعائیں, ان کو بھی دیکھ لیجئے. بیماری کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, مرض الموت میں مرنے کا امکان اگر ہو جائے اور بیماری ہو جائے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھنے سے شہید کا ثواب مل جاتا ہے, شہید کا درجہ مل جاتا ہے. یہ سب چیزیں حدیث شریف میں فضائل میں کہیں سے معلوم کر لیا جائے. تو یہ تو اپنی موت کی تیاری ہوگی, یعنی اپنی موت کی تیاری تو یہاں تک ہے. اصل جو ہے وہ تو توبہ ہے. توبہ کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے, اور سب سے اصلی صادق اور کسی بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کر, تو وہ توبہ پکی ہو جاتی. پھر وہ بزرگ بتاتا رہے گا تمہیں اب یوں کرو, اب یوں کرو, اب یوں کرو, اب یوں کرو, پوری زندگی اسی طرح سے آخرت کے ساتھ گزر جائے گی انشاءاللہ. پھر امید بھی بہت قوی ہو جائے گی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی جو لوگ اس سلسلے میں ہیں ان کے بارے میں ایک بشارت یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. چار بشارتیں ان میں سے ایک ہی, یہ بھی موت کی تیاری ہے, یہ بھی موت کی تیاری ہے خاتمہ ایمان پہ ہونے کے لیے. اب جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کہیں گھر میں موت ہو جائے تو کیا کریں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے خود ہمیں عبرت بہت ہوتی ہے. بھائی زیور میں ہے جب گھر میں موت ہو جانے کا بیان, کب وقت کس کا آ جائے. جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو اور اس کے پیر کی پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے, اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے, اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے, نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جاوے. اور جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ رہو, یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے, کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے. ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو, جب وہ پڑھ لیوے تو پھر چپ ہو رہا ہوں. اب یہ اپنی تیاری بھی ہوئی, ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ہماری موت کا اگر وقت آ جائے تو کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جاویں کہ کھڑی نہ ہو سکیں اور ناک ٹیڑھی ہو جاوے اور کنپٹیاں بیٹھ جاویں تو سمجھ لو اس کی موت آ گئی. اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو. سورہ یاسین شریف پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے. اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو. اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جاوے, کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے. ایسے کام کرو, ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے, کہ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے. ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اس کو سامنے لانا, ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے, بڑی بری بات ہے. دنیا کی محبت لے کر کوئی رخصت ہوا تو نعوذ باللہ بری موت مرا. مرتے وقت اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات کفر کی نکلے تو خیال نہ کرو, نہ اس کا چرچا کرو, بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں گئی, اس وجہ سے ایسا ہوا. اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف. اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو. جب وہ مر جائے تو سب عضو درست کر دو اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھ دو کہ کپڑا ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے, اور آنکھیں بند کر دو, آنکھیں بعض اوقات کھلی رہ جاتی ہیں, اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کے باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پاوے. پھر کوئی چادر اڑھا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو. منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان والے کی کچھ خوشبو سلگا دیجئے, اور حیض و نفاس والی عورت جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے. مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جاوے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں. جب گور و کفن کا سب سامان ہو جائے اور نہلانا چاہو تو پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کو لوبان یا اگر کی بتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دھونی دو, تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ, چاروں طرف دھونی دے کر مردے کو اس پر لٹا دو اور کپڑے اتار لو, اور کوئی کپڑا ناف سے لے کر زانو تک ڈال دو کہ اتنا بدن چھپا رہے, سطر کو دیکھنا. اگر نہلانے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہ جاوے گا تو خیر, نہیں تو تخت کے نیچے گڑھا کھدوا لو کہ سارا پانی اسی میں جمع رہے, یعنی کوئی چیز ایسی رکھ دو پانی جمع کر کے باہر پھینکا جائے. اگر گڑھا نہ کھدوایا اور پانی سارے گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں, غرض فقط یہ ہے کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پھسل کر گر نہ پڑے. نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کرا دو, لیکن اس کی رانوں اور استنجے کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو, بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لو اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانو تک پڑا ہے اس کے اندر اندر دھلاؤ. پھر اس کو وضو کرا دو, لیکن نہ کلی کراؤ نہ ناک میں پانی ڈالو نہ گٹے تک ہاتھ دھلاؤ, بلکہ پہلے منہ دھلاؤ پھر ہاتھ کوہنی سمیت پھر سر کا مسح پھر دونوں پیر. اگر تین دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور ہونٹوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے. اور اگر مردہ نہانے کی حاجت یا حیض و نفاس میں مر جائے تو اس طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے, اور ناک اور منہ اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے اور نہلاتے وقت پانی اندر نہ جانے پائے. جب وضو کرا چکو تو سر کو گلے خیرو سے یا کسی اور چیز سے جس سے صاف ہو جاوے, جیسے بیسن یا کھلی یا صابن سے مل کر دھو دے, اور صاف کر کے پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نیم گرم تین دفعہ سر سے پیر تک ڈالے, یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جاوے. پھر داہنے کروٹ پر لٹاوے, اسی طرح سے سر سے پیر تک تین مرتبہ اتنا پانی ڈالے کہ داہنی کروٹ تک پہنچ جائے. اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بیٹھلاوے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دباوے, اگر کچھ پاخانہ نکلے تو اس کو پوچھ کے دھو ڈالے, اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے کچھ نقصان نہیں, اب نہ دہراؤ. ٹھیک ہے, یہ سب ہمیں بھی تو پیش آنا ہے, یہ سب کچھ ہمیں بھی تو پیش آنا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھی یہی کر رہا ہوگا. اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹاوے اور کافور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالے، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پوچھ کر کفنا دو. اگر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی، اسی طرح سے 3 دفعہ نہلا دیوے اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلاوے. یہ جو طریقہ بیان ہوا سنت ہے. اگر کوئی اس دفعہ 3 دفعہ نہ نہلاوے بلکہ 1 دفعہ سارے بدن کو ڈھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو گیا. جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو، اگر مردہ مرد ہو تو داڑھی پر بھی عطر لگا دو. پھر ماتھے اور ناک اور دونوں ہتھیلی اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں پر کافور مل. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب عطر ہمیشہ اپنی داڑھی پہ ضرور لگاتے تھے. کیوں؟ یہ یاد، اس کی یاد موت کی یاد ہے. موت کی فانی نا آدمی، مرد مردے کو. بازے کفن میں عطر لگاتے ہیں اور عطر کی پھریری کان میں لگ دیتے ہیں، یہ سب جہالت ہے. جتنا شرح میں آیا اس سے زائد مت کرو. بالوں میں کنگھی نہ کرو، نہ ناخن کاٹو، نہ کہیں کے بال کاٹو، سب اسی طرح رہنے دو. اگر کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کو اس کا غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ محرم ہی ہو. اگر بیوی بھی نہ ہو تو اس کو تیمم کرا دو، لیکن اس کے بدن میں ہاتھ نہ ڈالو، بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہنو پھر تیمم کراؤ. اگر کسی کا خاوند مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کا نہلانا اور کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی مر جاوے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں. بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ سب سے قریب ہو وہ نہلاوے. اگر نہلانے کے وقت کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے. اگر خدا نخواستہ مرنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا تو یہ بھی نہ کہے، اور بالکل اس کا چرچا نہ کرے کہ یہ سب ناجائز ہے. ہاں اگر وہ کوئی کھلم کھلا گناہ کرتی ہو، جیسے ناچتی تھی یا گانے بجانے کا پیشہ کرتی تھی یا رنڈی تھی یا اسی طرح کا کوئی مرد شرابی تھا کبابی تھا، ایسی باتیں کہنا تو ایسی باتیں لوگوں کو بتا دینا درست ہے کہ لوگ پھر ایسی باتوں سے بچیں اور توبہ کریں. یہ تو اس لیے ہے کہ صاحب ایک تو کچھ معلومات، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی پیش آنا ہے، اس لیے ہم لوگ تیار تو رہیں. موت کے لیے موت تو آنی ہے، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، موت کی پوری تیاری نصیب فرمائے. آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ ان کی امتی ان کے نام لیوا ہیں، ہم آپ کو ان کا صدقہ واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے.